پوری دنیا کی تمام عالم بشری کی. اب جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ایک دن کہ ہمارے ہاں جو حکام ہوتے ہیں جو افسران ہوتے ہیں وہ ماتحت کا نظر رکھتے ہیں ماں خوف پہ نہیں, تو ماں خوف کا ماں کے معنی سے بھی یہ سمجھے گئے کہ اپنے ماں خوف پر. وہ تو ہے ماشاء اللہ ہر شخص اپنے ماں خوف ہی پر نظر رکھتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر جو افسر ہیں جو انہوں نے کہا وہ بات پوری ہو جائے, ورنہ اگر ہم نے ان کی بات پوری نہ کی تو ہمیں ترقی کیسے ملے گی وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں. جب میں ماں خوف عرض کر رہا ہوں ماں تحت کے مقابل میں تو وہ ماں خوف بس ایک ہے کہ ہر شخص اگر ماں خوف پر نظر رکھے جو سب سے اوپر ایک حقیقت ہے, اگر اس پر نظر رکھے انسان تو ماتحت خود بخود نظام سدھر جاتا ہے, کہیں پر مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اور حقیقتا لذت نظام ولایت نصیب ہوتی ہے, لذت زندگی میں لذت پیدا ہو جاتی ہے, راحت حقیقی سچی راحت عیش حیات نصیب ہوتا ہے. چونکہ میری زبان پر ذرا سا سیاسی انداز کا ریفرنس آ گیا تو آپ حضرات ذرا سا بہت عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئے. اب میں دوسرے سوال کی طرف توجہ دلاؤں جو میں نے قائم کیا تھا. ایک سوال یہ قائم کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ ہم تسلیم کریں کہ نظام حق قائم ہے, ولایت حق نافذ ہے, سلطنت حق نافذ ہے. ابھی بھی پورا جواب تھوڑی ہوا تو ابھی بھی سوال کی تشریح کی ہے, سوال کو آگے بڑھایا. ابھی جواب کا مرحلہ بہت بہت. اب دوسرا مسئلہ نظام حق قائم ہے, یہ کائنات قائم ہے, اللہ نے بنائی یہ کائنات, اور ہمیں اتنی تکالیف شرعیہ بھی مقرر کی گئی ہمارے لیے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, حمص دو, زکوٰۃ ادا کرو, معاملات میں یہ پابندیاں, نکاح کرو تو اس طرح کرو, اولاد کی تربیت کرو تو اس طرح کرو, تجارت کرو تو اس طرح کرو, زراعت کرو تو اس طرح کرو. جینے مرنے کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق احکام نہ ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس سب کے باوجود دنیا سے تعبیر کس طرح کیا گیا, تعبیر کیا کی گئی کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت, اور اس آیت کا تھوڑا سا اور بوجھ ڈالوں گا آپ کے ذہنوں کا. اس آیت کا تجزیہ کریں گے, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. پہلے اس ٹکڑے کو لیجیے, عجیب و غریب اسلوب ہے عربی میں, یہ قاعدہ مقرر ہے, اصول فقہ میں بھی یہ بحث ہوتی ہے اور نحو میں بھی, کہ اگر ادا کے استثناء حرف استثناء استثناء سیاق نفی میں ہے تو وہ مفید حصر ہے. یعنی پہلے آیا وما, ما کسی آیا انکار کے لیے نفی کے لیے, کہ نہیں ہے یہ حیات دنیا کچھ بھی مگر کھیل تماشا. تو یہ مگر الا, وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب, ما کے بعد جو الا آیا کچھ نہیں ہے مگر, یہ حقیقت کو منحصر کر دینے والا اسلوب ہے, حصر ہے, توجہ ہے. قانون کی کوئی بحث ایسی نہیں ہے جس میں زبان کی بحث درمیان میں نہ ہو. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے انتظام عدلیہ میں بھی بحثیں ہوتی ہیں اس میں ایک ایک جملے پر ایک ایک فقرے پر ایک ایک کلاز پر بحث ہوتی ہے کہ اس کی تشریح کیسے کریں گے آپ, اسے ایکسپلین کیسے کریں گے. اور اسی لیے جب کسی قانون کا متن بنتا ہے تو بہت غور و خوص کر کے بنتا ہے کہ کیا الفاظ استعمال کیے جائیں, کیا صیغے استعمال کیے جائیں, کیا تعبیر استعمال کی جائے, کس زبان میں بات کہی جائے کہ اس میں ابہام پیدا نہ ہو. اور اس کے بعد بھی جو قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہیں پھر جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اس کی تشریح وہاں ہوتی ہے, وہ مقرر کر دیتے ہیں کہ اس قانون کا مفاد یہ ہے. توجہ. تو الفاظ کی لحاظ سے ہم بچ نہیں سکتے, یہ مزاج بنانا پڑے گا. ہر چند کے الفاظ میں وزن نہیں ہوتا ویسا کہ اسے ترازو پر تول سکیں, مگر یہ بڑی وزنی پونجی ہے جو آپ کو دی گئی, بہت وزنی الفاظ, بہت وزنی ہوتے ہیں. وما هذه حیات الدنیا الا لهو ولعب, یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے مگر کھیل تماشا. یہ سورہ عنکبوت میں, اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی اس سے ملتی جلتی بالکل تعبیر پیش کی گئی. یا تو استثناء سیاق نفی میں آیا اور یا شروع ہی میں حق پہ حق آ گیا, ادا پہ حق. انما انما الحیات الدنیا لعب ولہو, حیات دنیا تو بس کھیل تماشا ہے. یعنی چار مقامات پر قرآن مجید میں یہی تعبیر آئی, اسی تاکید و حصر کے اسلوب میں یہی کہا گیا, ارے میاں دنیا تو کھیل تماشا ہے, نہیں دنیا کچھ نہیں ہے مگر بس کھیل تماشا. فرق ہے دنیا, دنیا میں فرق ہے. ایک طرف چار مقامات پر یہ کہا گیا اور دوسری طرف سورہ مبارکہ انبیاء کی غالباً 16 آیت ہے, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ارے ہم نے یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے کھیل کھیل میں نہیں بنایا. کیا معنی ہوئے؟ وہاں تو کہہ رہے دنیا کھیل تماشا ہی ہے بس. توجہ رہے, یہ سنگین مباحث ہیں, اسے سمجھے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی. دنیا بس کھیل تماشا, مگر دنیا کو ہم نے کھیل کھیل ہی نہیں بنایا. سورہ انبیاء میں یہ کہا گیا اور سورہ دخان میں صرف ایک لفظ میں ذرا سی ترمیم کی گئی, ورنہ جوں کے جوں یہی آیت موجود ہے, وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کھیل کھیل میں پیدا نہیں کیا. لاعب کہتے ہیں کھیلنے والے کو, اس میں فاعل ہے لاعبین اس کی جمع. اب یہاں وہ بیان کر رہی ہے فاعل کی کیفیت کو, ہم نے جو بنایا ہے زمین اور آسمان کو وہ کھیل میں نہیں بنایا, کھیل میں نہیں بنایا اور کھیل ہے. دونوں مقامات قرآن مجید کے ہیں, دو مقام پہ وہ کہا گیا اور چار مقام پہ یہ کہا گیا. اب اس دنیا کی حقیقت کیا, توجہ ہے آپ کی. اب میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں اور یہ مثال بہت دیر تک بہت دور تک ساتھ دے گی, بہت سے مقامات سمجھ میں آئیں گے. اپنے تعلق سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کائنات میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا میں ہماری حقیقت کیا ہے اور ہمارا خالق سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا اس دنیا سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے. توجہ. بعد مثال دوں گا ایجوکیشن سسٹم سے. ایجوکیشن سسٹم میں چاہے وہ پرائمری اسکول کی بلڈنگ ہو یا ہائی اسکول کی ہو یا کالج کی ہو یا یونیورسٹی ہو, وہاں تدریس کے لیے کلاس روم ہوتے ہیں, کتابیں رکھنے کے لیے لائبریریاں ہوتی ہیں, لائبریریاں ہوتی ہیں. ایک لائبریری اگر ہے کسی اسکول میں صرف تو وہ کافی نہیں ہے. ٹیچرز کے لیے الگ لائبریری ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کے لیے الگ لائبریری ہونی چاہیے, جونیئر اسٹوڈنٹس کے لیے الگ لائبریری ہونی چاہیے, سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہونی چاہیے, سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ, آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ کتابوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ہر فیکلٹی کی لائبریری الگ ہوتی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کی چھوٹی سی لائبریری الگ ہوتی ہے, یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری الگ ہوتی ہے. لائبریریاں, کلاس روم, تجربہ گاہیں, لیبوریٹریز اور کیا کیا ہوتا ہے یونیورسٹی میں. لیکن ساتھ ساتھ کھیل کا میدان بھی ہوتا ہے. توجہ رہے اس نقطے پر, مثال ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے. اب بزرگوں کے لیے یہ سب باتیں حل شدہ ہوں گی, بچوں جوانوں کے لیے چاہے چھوٹا اسکول ہو یا بڑی یونیورسٹی, کھیل کے میدان کا تصور ضرور ہوتا ہے, کھیل کے کمرے کا تصور ضرور ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اچھا اب توجہ رکھیے, چونکہ وقت میں مثال میں زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا ہوں, بہت سی باتیں اور عرض کرنی ہیں, مجلس کے تقاضے پورے ہوں گے, صرف کوئی لیکچر تھوڑی دینا ہے, مجلس کے تقاضے پورے ہوں گے. اس لیے بات کو تیزی سے آگے بھی بڑھنا ہے. یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے یا کالج کا پرنسپل ہے اور دوسرے اساتذہ ہیں, یہ اساتذہ جب پرنسپل اپنے پرنسپل آفس میں ہے اپنی کرسی پر, اور جب اساتذہ کلاس روم میں ہے اور اسٹوڈنٹس بھی کلاس روم میں ہے, تو وہاں ڈسپلن مختلف ہے.
واہ واہ.
اور جس وقت سب کے سب کھیل کے میدان میں ہیں, پرنسپل پرنسپل رہے گا, اساتذہ اساتذہ ہیں, اسٹوڈینٹس اسٹوڈینٹس ہیں, ڈسپلن بدل گئی. توجہ ہے؟ اب ڈسپلن چینج ہو گئی. کلاس روم میں جس وقت استاد ہے اور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں استاد کا لہجہ, اس کا جلال,
سبحان اللہ,
وہاں اسٹوڈنٹ کی توجہ, وہاں گفتگو کا معیار, وہاں گفتگو کے موضوعات الگ, وہاں نشست کے آداب. ہاں میں 18ویں صدی کا آدمی ہوں اور بیچارے مشرق سے میرا تعلق ہے, اس لیے میں کچھ آداب واداب بھی ذہن میں رکھتا ہوں. کہ اسٹوڈنٹ کے طور پر بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جان میں ادب تہتی آیا نہیں. کسی استاد کی آنکھیں دیکھیں گے نہیں, کسی بزرگ کی صحبت نصیب ہوئی کہ نہیں. اور جدید تہذیب میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دقیانوسی خیال دی جاتی ہوں گی, رجت پسندانہ.
کیا بات
ہے, استاد جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے اور طالب علم کا جس زاویے سے چاہے بیٹھا ہوا
ہے, کیا
کہہ
لے, جہاں کتاب رکھنی چاہیے وہاں اٹھا کے اس نے اپنے پاؤں رکھ دیے, کوئی حرج نہیں, آزادی اس کا حق ہے. جس پوزیشن سے بیٹھے, میں نے اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھے میں اس کا کیسے انکار کروں؟ اب یہ ہوائیں چل رہی ہیں کہ وہ تہذیب اور ادب اور سلیقہ اور ڈسپلین جو ہوتی تھی اصول علم کی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو بہرحال میں تو اس تصور کے تحت کہہ رہا ہوں کہ جو مشرق کا تصور ہے اور جو اسلامی تصور ہے اور جو انسانی تصور ہے, جو انسانی تصور ہے, انسان اگر حیوان بن جائے تو انسانی معیار تھوڑی بھلا دیے جائیں
گے.
استاد کا ادب ہے, علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, علم حاصل کرنے کی نشست مخصوص ہے. ایک طرح بیٹھو, ادب سے بیٹھو, غور سے سنو. اور یہ ادب کہیں اور سکھایا جاتا ہو یا نہ سکھایا جاتا ہو, آپ کی مجلسوں کے ممنون کی ممنون احسان رہے گی انسانیت. کہیں اور وہ آداب چاہے بھلا دیے جائیں, یہاں فرش اعضا پر بڑی سے بڑی شخصیت ہو اسے بیٹھنا ہے. ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے, شہزاد کی تاثیر ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے. بارہ تو کلاس روم میں الگ ڈسپلن ہوتی ہے, کھیل کے میدان میں الگ. یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ ذہن میں رہے. اچھا کھیل کا ایریا اور میدان بڑا ہوتا ہے یا یونیورسٹی کے اور باقی حصے بڑے ہوتے ہیں؟ کھیل کا میدان بڑا ہوتا ہے مگر یونیورسٹی میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کتنے کلاس روم, کتنی لائبریری کا ایریا, اور کتنا جناب والا میں کیا جناب اقبال شاہ صاحب سامنے تشریف فرمایا, خدا نے سکھا جو آپ یہ سے رکھے, اور بہت سے حضرات ہوں گے جو فن مہندسی میں پاک ہوں گے, معماری کے فن میں, اور اس فیلڈ کے اچھے انجینئر ہوں گے, وہ جانتے ہوں گے کہ یونیورسٹی میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں صرف میں کھلی ہوئی فضا کی بات نہیں کر رہا ہوں, کھیل کے لیے مخصوص فضا کی بات کر رہا ہوں. بہرحال جو اور ضروریات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں, کھیل کے لیے جو فضا ہے وہ بہت محدود. توجہ ہے, اس عالم ہستی کا ٹھکانہ کسی کو نہیں معلوم, کتنی بڑی ہے یہ ہستی, کتنا بڑا ہے عالم ہستی, اس کائنات کی مساحت مسافت کسی کو نہیں معلوم. بس یہ جو دنیا ہمیں دی گئی اس کی حقیقت وہی ہے جیسے کسی بہت بڑی دانشگاہ میں چھوٹے سے کھیل کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا. اس وقت گویا ہم کلاس روم میں نہیں ہیں.
واہ
واہ, سب سے پہلے کلاس کہاں لگی تھی؟ وعلم آدم الاسماء, سکھا دیا گیا.
واہ
واہ, اب وہ تفصیلات نہیں عرض کروں گا. اس وقت جو ہم یہاں پر ہیں تو گویا کہ ہم ایک بہت بڑی دانشگاہ میں, اس کائنات کو جو میں دانشگاہ کہہ رہا ہوں تو یہ بھی بلا سبب نہیں ہے. اور دانشگاہیں تو وہ دانش جو ہم دانشگاہ بناتے ہیں, اس کی حقیقت یہ ہے کہ دانشگاہ کی عمارت اینٹ پتھر سے بنی ہوئی ہوتی ہے. بات بہت سنگین ہے, بات بہت سنگین ہے, بہت فلسفیانہ حقیقت ہے, بہت سنگین ہے, مگر عرض کر رہا ہوں ہم بتائے جو بناتے ہیں وہی پتھر کی دیواریں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر کتابیں رکھی ہوتی ہیں, کتابوں میں کچھ علم ہوتا ہے, کچھ استاد کے سینے میں ہوتا ہے, کچھ علم جو ہے وہاں کی فضا میں ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں. لیکن اللہ نے جو کائنات بنائی, کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے خمیر علم سے گوندھا نہ ہو. پھر یہاں پر ٹھہر کرتا ہوں, یہاں پہ ٹھہر دیتا ہوں. کہ علم صفت کس کی ہے؟ علم صفت کس کی ہے؟ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی صفت ہے نا، اس نے اپنی صفت کو اس طرح عام کر دیا، ذرے ذرے کے دامن میں علم ہے، ذرے ذرے کے دامن میں علم ہے، ہر شے کے دامن میں علم ہے، اور دو طرف کا علم ہے، اگر ذرے ذرے کے دامن میں علم نہیں ہے تو پھر یہ سائندہ علم حاصل کرنے کے لیے زمین کے ایکسکیویشنز کیوں کرتے ہیں؟ ذروں کے جگر کیوں چاپتی ہے؟ ہر شے کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں اضافہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ علم میں، ہر ہر ذرے کے مشاہدے کے بعد اضافہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ علم میں، اس کے معنی کیا ہے کہ ذرہ ذرہ علم بداما ہے، یہ کس نے علم پاشی کی ہے، یہ کس نے علم کی بارش کی ہے، یہ کس نے علم کی ضیاء باری کی ہے، یہ کون سا ابرے کو ہر بار ہے جو علم کے موتی لٹا رہا ہے؟ ہر شے میں علم ہے، ہر ہر شے میں علم، یہ پوری کائنات دانشگاہ ہے، حقیقی معنی میں دانشگاہ، اور اس دنیا میں یہ جو دار غفلت ہے، دار غفلت اس لیے ہے کہ یہ کھیل کا میدان ہے، مگر توجہ رہے کہ کسی بھی دانشگاہ میں کھیل کے میدان میں نسبتاً آزاد تو چھوڑا جاتا ہے،
واہ واہ واہ،
مگر کھیل کے بھی آداب مقرر کر دیے جاتے ہیں،
کھیل
کے آداب مقرر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بھی کھیل ایسا ہے جس کے آداب مقرر نہ ہوں؟ اور کھیل کے آداب کی خلاف ورزی کی سزائیں بھی ہیں، کھیل کے میدان میں خلاف ورزی کی سزائیں بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، توجہ ہے، اور کھیل کے میدان میں طالب علم تو بس یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیل کا میدان ہے، مگر جن دانشوروں نے کھیل کا میدان بنایا انہوں نے کھیل کھیل میں نہیں بنایا، ضروری ہے، کیا ہے ضروری ہے، وہ اسے ضرورت سمجھ کے بناتے ہیں، اگر کھیل کا میدان نہ ہوگا بچے کی ذہنی فضا اور نفسیاتی نشو و نما میں کمی رہ جائے گی، توجہ ہے، تو وہ یہ سمجھ کے، وہ اس کو ہماری ضرورت سمجھ کے بناتے ہیں کہ اگر یہاں سے نہ گزرا بچہ تو اس کی نشو و نما میں کمی رہ جائے گی، اس کی نشو و نما میں کمی رہے، اس کی تربیت مکمل نہ ہو سکے گی، اسے کچھ اختیار دو اور دور سے کھڑے ہو کر دیکھو، کلاس روم میں پڑھا دیا، سبق بتا دیا، اس کے بعد ایک جگہ کھڑا کیا، سب سے اہل مہمان پیمان لیا, تم سب دیکھو آپس میں برابر ہو, دیکھو یہ تمہارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ تمہارے لیے ایتھکس مقرر کر دی گئی, یہ کھیل کے اصول ہیں, اور اب جاؤ کھیلو, اور جو ہیں وہ پسے پردہ. آج کل جو رپورٹ آتی ہے ریزلٹ کارڈ, اس پر علوم کے امتحان کے نتائج کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بچے کی مجموعی ڈسپلین کیسی ہے اسکول کی فضا میں. یہ مجموعی ڈسپلین میں ہر جگہ استاد ساتھ ساتھ کھڑا ہو کے نہیں دیکھتا, استاد ایک حجاب رکھتا ہے اپنے اور شاگرد کے درمیان. دیکھیں تم ہمارے سامنے ہی باادب ہوتے ہو یا جب ہم حجاب میں ہوتے ہیں تب بھی باادب ہوتے ہو. دیکھیں تم کلاس روم میں صرف ڈسپلین میں رہتے ہو یا کھیل کے میدان میں بھی ڈسپلین میں رہتے ہو, اپنے ساتھیوں کا لحاظ کرتے ہو یا نہیں. کھیل کھیل ہے, مگر کھیل میں جیتنے اور ہارنے کے بعد ایک اخلاقی صفت پیدا ہونی چاہیے کہ اگر کسی سے ہار گئے تو اس سے بغض نہ رکھنا. حسد کرو گے, بغض رکھو گے تو اچھے بچے نہیں کہلاؤ گے, اچھے اسٹوڈنٹ نہیں کہلاؤ گے, اچھے انسان نہیں کہلاؤ گے. یہ دنیا کھیل کا میدان ہے, کچھ نہیں ہے یہ دنیا, بس کھیل کا میدان ہے. اے انسان مگر ہم نے اسے کھیل کھیل میں نہیں بنایا. قدروں کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے, اور یہاں اس لیے براہ راست نظام میں حق اس طرح نافذ نہیں ہے جیسے عالم ملکوت میں ہے, جیسے عالم جبروت میں ہے, جیسے عالم لاہوت میں ہے. عالم لاہوت کے تقاضے الگ ہیں, عالم جبروت کے تقاضے الگ ہیں, عالم ملکوت کے تقاضے الگ ہیں. یہ عالم ملک ہے, وہ بھی ناسوت بداما. یہاں حجاب رکھا گیا, دار غفلت بنایا گیا. دیکھیں اس دار غفلت میں تم کتنے بیدار رہتے ہو, تم کھیل میں کتنے ہوشیار رہتے ہو. ایسا تو نہیں کہ کھیل ہی میں ڈوب جاؤ. تمہیں یہ خیال رہے کہ دانشگاہ کا کھیل کا میدان ہے, تمہیں یہ خیال رہے کہ کھیلنے کے بعد کلاس میں بھی جانا ہے, تمہیں یہ خیال رہے کھیلنے کے بعد امتحان بھی دینا ہے. یہ ہے قرآن مجید کا پیغام. اور بچے کھیلیں, ایک دوسرے سے لڑیں, روئیں, چیخیں, چلائیں, ٹیچر بیٹھ کے ہنستے رہتے ہیں. اور بچے نادان بچے, چھوٹے بچے, کمزور بچے, جو ہوشیار اور دانا ہیں وہ تو کبھی شکایت نہیں کرتے, جو بالکل نادان بچے ہیں وہ گھر جا کے ماں باپ سے شکایت کرتے ہیں, فلاں بچے نے ہمیں مارا, ہم نے ٹیچر سے کہا بھی ٹیچر نے کچھ نہیں کیا. جیسے مولویوں سے آ کے آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے توڑا کی اللہ نے سنی. وہ موقع نہیں تھا کہ ٹیچر مداخلت کرتا. جب معلوم ہے وہ جب رزلٹ آئے گا تو اس میں اس کے نمبر کٹ جائیں گے. اگر اس وقت مناسب نہیں تھا کہ ٹیچر آ کر درمیان میں اس کو سزا دیتا. یہ ممکن نہیں تھا, یہ مناسب قطعا مناسب نہیں. اس لیے کہ یہ کھیل کا میدان, جب کلاس میں جائے گا تو محاسبہ ہو جائے گا, حساب ہوگا, حساب ہوگا. اور دیکھو وہاں حساب ہوگا, اس کے نمبر تو کٹیں گے, مگر تم نے اگر شکایت نہ کی ہوتی ٹیچر کی تو تم ٹیچر کے زیادہ محبوب ہوتے. اب ٹیچر کی نظر بھی تمہارے اوپر ایسی پڑے گی کہ جیسے کسی نادان بچے پہ پڑتی ہے. یہ بے معرفت بچہ ہے, ہماری حکمتیں بھی نہیں سمجھتا, ہماری شفقتیں بھی نہیں سمجھتا. با معرفت نہ سمجھے جاؤ گے. با معرفت تو وہ ہوگا جو صبر و رضا کی خوب پیدا کر لے. کھیل کے میدان میں چوٹ لگی, صبر کیا, استاد سے کہا, استاد نے کچھ نہیں کیا تب بھی راضی. استاد سے راضی, استاد کی شکایت نہ کرنا, ٹیچر کی شکایت نہ کرنا, صبر اور رضا. کھیل کھیل میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ اس دنیا میں ہمیں کھیل کھیل میں کارنامہ انجام دینا ہے, کھیل کھیل میں کارنامہ انجام دینا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرنسپل موجود ہوتا ہے اور پھر بھی جب کھیل کے میدان میں بچے بے ایمانیاں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, جب بہت زیادہ بے ایمانی بڑھ جاتی ہے تو اس سر جھکا کے آفس میں چلا جاتا ہے, چہرے پہ غصہ ہوتا ہے اور سر جھکا کے کھیل کے میدان میں نہیں رہتا. توجہ ہے. پرنسپل موجود تھا, اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا. اب اگر کہیں کوئی بے ایمانی ہو ہی رہی ہے اور کوئی سر جھکا کے جلال میں گھر میں بیٹھ جائے,
یہ شکایت نہ کرنا کہ سزا کیوں نہ دی, تلوار کیوں نہ اٹھائی, اس کی حیثیت پہچانو.
یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہاں آ کر عین کھیل کے میدان میں تمہیں سزا دے. نوٹ کر لیا کہ تم نے کیا بے ایمانی موجود ہیں ملکوں سے قائم ہے, اس کائنات میں نافذ ہے اقتدار ہے, سلطان ہے سلطنت ہے. خدا خدا نے حجاب خود ڈالے, حجابات ڈالے ہم کو اس دنیا میں رکھا ہے, ہمیں کھیلنے کے باوجود اس دنیا میں اسے یاد رکھنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے دانشگاہ کا کھیل کا میدان یہ کوئی اور تفریح گاہ نہیں ہے, یہ کوئی اور تفریح گاہ نہیں ہے. بات چھوٹی سی تھی مگر وضاحت کرنی ضروری تھی, اس لیے بات بڑھتی چلی گئی اور پھیلتی چلی گئی کہ نظام حق قائم ہے, سلطنت حق قائم ہے, ولایت حق سے خارج نہیں ہے یہ دنیا, یہ دنیا خارج نہیں ہے. جس کا جو دل چاہے کرے, بھیجائی جائے, جاؤ کھیلو, ذرا دیکھیں آسمان بارے امانت نہ توانست کشید, قرائے کار بنا میں من دیوانہ زدہ. جاؤ یہ بارے امانت اٹھاؤ, انسان بن انسان رہو اور وابستہ بحق رہو, وابستہ بحق رہنے کا انداز سیکھو. کس سے سیکھو گے وابستہ بحق رہنے کا انداز؟ کس سے سیکھو گے صبر و رضا کے اصول؟ کس سے سیکھو گے دنیا کو برتنے کا طریقہ؟ کس سے؟ محمد عربی سے. اور کس سے؟ آل محمد سے, اصحاب محمد سے. وہ اصحاب جو وفادار رہے محمد, وہ اصحاب جو وفادار رہے اہل بیت مصطفیٰ, وہ اصحاب جو اہل توحید رہے, وہ اصحاب جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, وہ نمونہ ہیں ہمارے لیے, وہ نمونہ ہیں ہمارے لیے, وہ سب نمونہ ہیں ہمارے لیے کہ جو وابستہ بحق ہیں. لیکن وابستہ بحق ہونے کے مراتب ہیں, ولی کے مراتب ہیں, ولایت کے مراتب ہیں. ولایت کسبی اور ہے, ولایت عطائی اور ہے. ایک وہ ہے جو وابستہ بحق ہو گیا, ایک وہ ہے کہ جسے حق نے وابستہ بخلق کیا. میں جناب رحی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے بہت مشہور سلام کی, سدائے فکر ترقی بلند دینوں کو ہم آسمان بنا دیتے ہیں, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. اب وہ دوسرا مسئلہ اس لیے ذہن میں آ گیا تھا, اب دیکھیے شہری کیفیتوں کی طرف ذہن میرا عموماً چلا جاتا ہے, اور آج اگر نہ جائے تو ہے سر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ ایک مسلم ثبوت شاعر, بزرگ مرتبہ شاعر جناب عارف افتخار عارف صاحب تشریف فرما ہے, جو واقع عارف شعر ہیں اور افتخار ادب. یہ موجود ہیں تو ان کے علم ہوگا کہ جناب امیر انیس علیہ الرحمہ نے یہ سلام کہا تھا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند دینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. اس کے بعد کسی نے ان کے شعر پر اعتراض کیا, اور اعتراض اس پیرائے میں تھا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. بظاہر تو اعتراض بارد ہو گیا, مگر ایک انیسی لکھنوی نے جواب بھی دیا. حضرت راقم لکھنوی, خدا ان کی عمر دراز فرمائے, بزرگ شعرا میں ہیں اور ابھی حیات ہیں, اور انشاءاللہ کبھی موقع مجھے ایسا ہوا کہ میں انہیں اپنے ہمراہ انشاءاللہ کراچی بھی لاؤں. بہت اچھے شاعر ہیں, استاد شاعر ہیں, وہ ہمارے ملک کے چند اچھے بالغ نظر شعرا میں سے ہیں جو کلاسیکی قدروں کے محافظ ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو, صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو, ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمین. میں نے بھی جرت کر کے انہیں ایک مطلب سنا ہے, اس لیے کہ ہمارے افتخار عارف صاحب کا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ وہ سخن کر جو کسی اور نے فرمایا نہ ہو. بڑا اچھا مسئلہ ہے, یہ ایک مصرع اتنا بھاری ہے کہ بہت سے لوگوں کے پورے پورے دیوان پر بھاری. وہ سخن کر جو کسی اور نے, یہ مصرع بہت پسند ہے ان کا. تو بہرحال وہ سب زمین و آسمان تک تھے محدود. تو وہ پھر یہ بات جو مجھے اپنی تقریر سے مربوط بھی کرنی ہے, گفتگو قبائل کو مسائل سے بھی مربوط کرنا ہے اور ایک پیغام بھی دینا ہے کہ زمین کا بھید کے حق نے فلک نشینوں کو, زمین کا بھید کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. فلک کی راہ دکھائی, حق نے یہ احسان کیا کہ مصطفیٰ کو یہاں بھیجا, حق نے انہیں وابستہ بخلق بنا دیا, ورنہ ان کا سفر تو من الحق الى الحق تھا, حق سے حق کی طرف. یہ وہ اسنا ہے حق سے حق کی طرف, حق سے حق کی طرف, من الحق الى الحق. حضرت ملا صدرہ نے اسفار اربعہ جو مقرر کیے ہیں, اور صرف انہی نے نہیں اور دوسرے عرفا نے اسفار اربعہ کا جو ذکر کیا ہے, وہ اس میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ من الحق الى الحق, اور باقی تین مراحل میں اسی ایک مرحلے کا بیان نہیں کر پا رہا ہوں تو باقی تین مراحل کا بیان کیا کروں گا, اس لیے کہ مجلس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو بس یہ سمجھیے کہ یہ حق سے حق تک کا سفر ان کا ہے مستقیم, لیکن درمیان میں انہیں اللہ نے یہ تکلیف دی, جیسے ہمیں مکلف کیا ویسے انہیں مکلف کیا. کہا جاؤ زمین پر, یہ جو بھیجا ہے نا ہم نے کھیل کے میدان میں ایک بڑی خلقت, ہماری طرف سے ان کی نگرانی تو کرو, انہیں آداب سکھاؤ, اصول سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ. لیکن دیکھو یہ کھیل کے میدان میں ہم نے بھیجا ہے, جبر سے کام نہ لینا, رحمت سے پیش آنا, رحمت سے پیش آنا, رافت سے پیش آنا, لطف سے پیش آنا, ملائمت سے کام کرنا, مسیطر نہ ہو جانا, جابر مستبد نہ بن جانا, جو تقاضے ہیں کہتے رہنا, یہ بتا دینا کہ تمہیں کسے فالو کرنا ہے وہ کرے یا نہ کرے, تم بتاتے رہنا, جب موقع آئے تو کہہ دینا من کنت مولا فہاب علی المولا, بس کہہ دینا, کہہ دینا.
کیا بات, واہ واہ.
مگر جبر نہ کرنا, جبر نہ کرنا, ہرگز جبر نہ کرنا, خود سے جو حق کو قبول کرے اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے, جو خود سے حق کو قبول نہ کرے اس سے حق خود کو قبول کروائے بل جبر جبرن, یہ شان حق کے خلاف, لطافت حق کے خلاف نہیں. ہر حق خود سے قبول کر, نظام حق بلا رہتے اعلان کرتے ہیں, چنانچہ اعلان ہوا, لیکن جبر سے کام نہیں لیا, اور کہیں بھی جبر سے کام نہیں لیا, جبر مزاج حق کے خلاف ہے. بھائی دیکھیے, میں چاہتا ہی ہوں کہ ایک گھنٹے سے زیادہ گفتگو تجاوز نہ کرے, مگر میرے جملے گنے ہوئے نہیں ہوتے, تو میں مجبور ہوں کہ بات جب تک پوری نہ ہو اور جو بات زبان تک آ جائے اسے کہنا ضروری سمجھ. جبر حق کے مزاج کے خلاف ہو.
بے شک.
اور عموماً فلسفے کی گہری بڑی کتابوں میں بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے, ایک التباس ہے, ایک اشتباہ ہے, ایک خطا ہے, ایک غلطی ہے جو جا بجا در آئی ہے. لزوم اور جبر میں فرق ہے. توجہ رہے, لزوم اور جبر میں فرق ہے. پھر ایک سنگین بہتا ہوتا پانی لے کر میں اپنے دامن کو ڈھیل لوں, دامن تر ہو جائے. کیا دامن کا تر ہو جانا پانی کا جبر ہے یا پانی کا لازمہ؟ جبر کہیں گے یا لازمہ؟ لازمہ ہے, جبر نہیں ہے. لازمے تو ہیں یہاں پر, لزوم تو بہت کچھ ہے. ایک چیز کا ایک چیز لازمہ ہوتا ہے, لیکن جبر کہتے ہیں اس عالم میں کہ جب حق کی مخالفت کی جائے. حق کی, حق کو پامال کیا جائے, اصول کو توڑا جائے, وہ ہے جبر. وہ ہے جبر. اب دیکھیں کہ حق کا نمائندہ اس کائنات میں ہے مصطفیٰ کی ذات. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ سب نے بیعت کی. کس کی؟ کس کی بیعت کی؟ محمد ابن عبداللہ کی. محمد ابن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی بیعت کی, پیغمبر کی بیعت کی. قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے آپ کی بیعت نہیں کر رہے, یہ تو میری بیعت کر رہے ہیں, اللہ کی بیعت. سب نے اللہ کی بیعت کی. کس کے ہاتھوں پر؟ پیغمبر کے ہاتھوں پر. اچھا, اور پیغمبر نے پھر بیعت کس کی کروائی؟ کسی اور کی کروائی نہیں سکتے. جب وہ اپنی بیعت نہیں لے سکتے تو کسی اور کی چلے. ایک ہی کی بیعت رہے گی ہمیشہ, حق کی, حق کی, حق کی, اللہ کی, اللہ کی, اللہ بس بیعت اللہ دس کے مطلب. اور وہ ہیں خاتم النبی, وہ ہیں امام المرسلین, وہ رسالت امامت وہاں ختم ہو گئی. اب ہاتھ بدلیں گے.
واہ واہ واہ,
بیعت نہیں بدلے گی.
کیا بات ہے؟
ہاتھ بدلیں گے, بیعت نہیں بدلے گی. بیعت جو دست حق پر ہو چکی, جو دست مصطفیٰ پر ہو چکی, وہ برقرار رہے گی. ہاتھ بدلیں گے, بیعت نہیں بدلے گی. اب کسی بھی اور بیعت کا سوال مصطفیٰ کے علاوہ کوئی بھی بیعت طلب کرے تو جبر ہے. اور خود مصطفیٰ سے کوئی بیعت طلب کرے؟ مصطفیٰ سے بیعت طلب ہے؟ جرات کسی میں؟ کسی میں جرات ہے کہ پیغمبر سے بیعت طلب کرے؟ کیا کہیں گے اسے آپ جو پیغمبر سے بیعت طلب کیا کہیں گے آپ؟ جو بھی جی چاہے آپ کہیے گا, میں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. کیا پیغمبر سے کوئی بیعت طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا نا؟ اور جو اپنے رب میں جان نشین ہے پیغمبر, جو اس ولایت کا منصب رکھتا, ولایت حق کا منصب, ولایت حق. ولایت منتقل ہوئی کہاں؟ ولایت حق پیغمبر کے بعد منتقل ہوئی علی کی ذات, علی کے بعد حسن کی ذات, حسن کے بعد حسین کی ذات. حسین ولی برحق ہے, ولی حق ہے. حسین سے جو بھی بیعت کرے
کیا کہنے میں
حسین سے جو بھی بیعت کرے وہ برحق، حسین سے جو بیعت طلب کرے وہ باطل.
اس کی مثال دے دوں، چھوٹی چھوٹی مثال، بس گفتگو کو ختم کر. آپ نے ہندوستان کی اور پاکستان کی مغل پیریڈ کی ہسٹری پڑھی؟ میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال. حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہے اور بزرگان وقت کا نام سنا ہے؟ آپ کے ملتان میں کتنے دارالاولیاء ہے، اولیاء دفن ہیں، اور لاہور میں اولیاء دفن ہیں، سندھ کی سرزمین پہ اولیاء دفن ہیں. بڑے بڑے حکمراں اور بادشاہ آئے، مگر انہوں نے ان اولیاء سے بیعت لی نہیں، ان اولیاء کے پاس جاتے تھے بیعت کرنے کے لیے. مثال دے رہا ہوں، مثال. اور اس میں بھی یہ اولیاء جب اجازت دیتے تھے کسی سے بیعت کرنے کی، تب بیعت ہوتا تھا، ورنہ سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کی درگاہ میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا. مشہور واقعہ ہے، بادشاہ وقت نے کہا میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. انہوں نے نہیں، بادشاہ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا. دوبارہ کہا نہیں، اجازت نہیں دیتا. تیسری بار کہا کہ فقیر کے گھر کے دو دروازے ہیں، اگر ایک دروازے سے شہنشاہ داخل ہوگا تو دوسرے دروازے سے فقیر نکل جائے گا. توجہ ہے، اور یہ ہوا تاریخ میں. اب اگر وہ بادشاہ اس فقیر اللہ کے در پہ آزار ہو جاتا تو فقیر کی خطا اجتہادی تھی یا بادشاہ کی خطا تھی؟ مثال دے رہا ہوں تاکہ حقیقت ذرا ذہنوں کے قریب آ جائے. شباب اہل جنت ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. ہونا یہ چاہیے، ہوا اس کے برعکس. بس گفتگو تمام کر دی. حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے گئے، مکے سے کربلا جا رہے ہیں. کربلا کے راستے کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کربلا سے تھوڑا فاصلہ ابھی باقی تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا غنودگی کے آثار تھے، اور ایک دم آپ بیدار ہوئے اور آپ نے کہا انا للہ. برابر میں جوان بیٹا بولے کا بابا، یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا مقام؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کس لیے فرمایا؟ بیٹا ابھی میں نے نانا رسول اللہ اور ایک روایت یہ فرمایا، بیٹا ابھی میں نے یہ منادی سنی، یہ آواز سنی. کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس قافلے کو، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت اس قافلے کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ موت کی سنانی سنا رہا تھا. جوان بیٹے نے سن کے کیا تھا؟ ولایت حق کا شعور رکھنے والا، امامت حسین میں چلنے والا بیٹا. تب بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ سمجھ گئے کس کا سوال ہے؟ یہ کس کا سوال ہے؟ حسین کے 18 برس کے جوان، جوان شفیع پیغمبر علی اکبر. گے تو کون ہوگا؟ یہ وہی منزل ہے یقین کی، آپ کرتے ہٹا دیے جائیں تب بھی اب یقین ہے تو ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ مقتل کے جملے تھوڑی ہیں، تاریخ کے بہانا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ بس پھر ہمیں موت کی کیا کرنا، بس آج 6 محرم ہے اور اس عطا خانی کی روایت کے مطابق آج ہم اسی جوان کا ماتم کر رہے ہیں، یہ حسین کا کلیل جوان جب حسین نے میدان کی طرف بھیجا ہے،
بالکل انوکھا انداز
پڑے ہوئے میرے ادھر دشمن دیکھ رہے ہیں حسین کو، ادھر اہل حرم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں سورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے قصور کی شبیہ ہے،
اجر و ثواب
منظر کی المناتی کم نہیں ہوتی، بیٹے کو سینے سے لگا کے خوب کیا، خوب دعائیں دی، رخصت کیا، بیٹا آگے بڑھا، لیکن کچھ دور جانے کے بعد بیٹے نے گھوڑا روک دیا، گھوڑے سے اتر پڑا اور باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا،
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برادران عزیز، قرآن حکیم کی اس عظیم الشان آیت کی روشنی میں ہم جہان ولایت کا سفر کر رہے ہیں، ولایت حق کے در کو دریافت اور کش کو اختیار کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بھی امامت حسین کے سائے میں، یہ وہ سفر ہے انجام بخیر ہونے کا یقین ہے. کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ وہ سفر ہے جو بہر حال منزل تک پہنچے گا. ولایت حق اور وہی امامت حسین کے ساتھ. موضوع کی اہمیت آپ کے پیش نظر ہے. ہر چند کے میں نے عرض کیا کہ یہ آج کے انسان کی ضرورت ہے.
واہ
بے شک
والا.
لیکن یہ بھی اس بات شے نفی معادہ کو مستقبل نہیں ہے. جس طرح یہ آج کے انسان کی ضرورت ہے اسی طرح یہ موضوع کل کے انسان کی ضروریت ضرورت بھی رہے گا. اور اسی طرح یہ مضمون گزشتہ کل کے انسان کی ضرورت بھی تھا. کل کے انسان کو بھی حق کی ضرورت بھی تھی حسین کی بھی. آج کے انسان کو بھی حق کی ضرورت بھی ہے حسین کی. اور کل کے انسان کو بھی حق کی ضرورت بھی رہے گی. حسین کی بھی. نہ انسان حق سے بے نیاز ہو سکتا ہے نہ حسین. اس لیے کہ حق اور حسین کے درمیان وحدت کا رشتہ. وحدت کا رشتہ. وحدت اتحاد نہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں اتحاد نہیں وحدت. تو ہو سکتا ہے بعض حضرات ہی سمجھتے ہوں کہ یہ لفظوں کی بازیگری ہے. ہر چند کے یہ دنیا بازی چاہے مگر میں ممبر پہ لفظوں کی بازیگری کو جائز نہیں سمجھتا. اور وہ بھی اس ممبر پہ. یہ ممبر جس پر اس علم کا سایہ. وہ ممبر جو ممبر حسینی کہلاتا ہے. وہ ممبر جو ممبر علوی کہلاتا ہے. وہ ممبر جو ممبر محمدی کہلاتا ہے. وہ ممبر جسے ممبر رسول کہتے ہیں. وہ ممبر جو ممبر اسلام ہے. وہ ممبر جو ممبر حق. اس ممبر پر لفظوں کی بازیگری کی گنجائش نہیں. اب یہ حضرات فاضل جانتے ہیں کہ اتحاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں تغایر
ہو.
دو چیزیں الگ الگ ہوں اور وہ دونوں اپنی شکل و صورت چھوڑ کر کوئی تیسری شکل اختیار کر لیں اسے کہتے ہیں اتحاد. اتحاد کے معنی آکسیجن الگ ہے ہائیڈروجن الگ. آکسیجن کی ایک شکل ہے صورت ہے. ہائیڈروجن کی ایک شکل ہے ایک صورت ہے. اس کی ایک حقیقت و ماہیت ہے. آکسیجن کی ایک حقیقت و ماہیت ہے. دونوں اپنی حقیقتوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیں. ہم دونوں مل کے تیسری شکل بناتے ہیں جس کا نام ہے پانی. یہ ہوا آکسیجن اور ہائیڈروجن کا اتحاد. عمومی اتحاد اسے کہتے ہیں، فلسفے میں جسے اتحاد کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شکل صورت دست بردار، اب اس کی وہ صورت پہلی والی باقی نہیں رہ گئی، اس کی وہ پہلی والی صورت باقی نہیں رہ گئی اور ایک نئی صورت بن گئی، ذات حق میں تغیر ممکن نہیں ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے، وہاں حلول و اتحاد نہیں ممکن، اس لیے اس کے ساتھ کسی کا بھی رشتہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہے تو بس رشتہ وحدت، حسین اور حق میں وہ وحدت ہے، رشتہ وحدت ہے کہ ممکن نہیں ہے انسان خود کو اہل حق کہلائے اور حسین سے بے نیاز ہو جائے،
ممکن ہی نہیں
بلکہ ذرا غور تو کیجئے کہ اس آیت میں جو ولایت عامہ کی بات کی گئی ہے، اس ولایت عامہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، ولی کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے اور آپ اس لفظ سے اتنا مانوس ہو گئے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ کروں تو اچھا نہیں لگے گا اور ترجمے ہی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اس لفظ کی وہ لطافت ہے اور وہ جاذبیت ہے کہ اس لفظ سے ہی ہم آپ مانوس ہیں، دل کو قرار ملتا ہے اسی لفظ، ذہن کو نور ملتا ہے اسی لفظ، اور جہاں لفظ کے ترجمے کی فکر کی آپ نے اس لطافت سے تو دستبردار ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، اختلاف بھی شروع ہو جائے گا کہ ولی کا ترجمہ کیا کریں، حاکم، آقا، مولا، سرپرست یا دوست، بہرحال اللہ ولی ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں نہ انما ہے نہ حصر کا کوئی اور اسلوب، سادہ سا ایک بیان ہے، ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ خبریہ ہے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں اور ساتھ میں ایک خبر اور ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ مومنین کو تاریکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے، دو اطلاعیں دو خبریں اس جملے، اس کے بعد جو جملہ ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں، ان کے اولیاء، وہاں ولی کی جمع آ گئی، وحدت ختم ہو گئی، اگرچہ لفظ طاغوت ایک
جی
بلاغت قرآنی،
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ،
اولیاء عموم طواغیت تو نہیں،
واہ واہ واہ،
اولیاءہم الطاغوت والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. وہ جو طاغوت ہیں وہ انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ پر گفتگو ہو تو یہ گفتگو نو محرم تک ختم نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک سادہ سا جملہ ہے, جملہ خبریہ, اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لانے والے ہیں, اور دوسری خبر جو ہے اس میں گویا ولی ہونے کے تقاضے کو بیان کیا گیا ہے. ولی ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ولی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. دائرہ ولایت حق یہ ہے, کارسازی حق یہ ہے مومن کے حق میں, مومن کے لیے, مومن کی خاطر کارسازی حق یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی اسے تاریکیوں سے نکال کے نور تک پہنچا دے. نور تک پہنچا دینا حق کا کام. اب نور کا اس مومن کو ذات حق کے ساتھ وابستہ رکھنا, یہ اس نور کا کام. اور نور تک پہنچا دینا حق کا کام, نور سے وابستہ رہنا, اب یہ اس مومن کا کام. نور تک پہنچا دینا یہ حق کا کام ہے. اب بحث شروع ہو جائے گی کہ نور سے مراد کیا ہے. اب یہ تو طے ہوا ہی نہیں کہ ولی کے معنی کیا ہیں, یہ بھی بحث شروع ہو جائے گی. ہے یا نہیں محل کہ نور سے مراد کیا ہے؟ یہ روشنی جو ہمارے سامنے, یا یہ چاند کی روشنی, یا سورج کی روشنی, یا ستاروں کی روشنی, کون سا نور؟ نور کی بھی تو قسمیں ہیں. ہمارے سامنے تو نور کی بہت سی قسمیں. سورج کی روشنی, یا چاند کی روشنی, یا ستاروں کی روشنی, یا چراغوں کی روشنی, یا نور سے مراد قرآن مجید ہے, یا نور سے مراد وہ ذات ہے کہ اگر روشنی ظاہری مادی روشنی نہ بھی ہو, کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو پڑھنے کا امکان نہ بھی ہو, تو بھی قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ نہ رکے. قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ نہ رکے. ہم آپ ہیں, رات میں قرآن مجید کی تلاوت مستحب ہے, بہت تاثیر ہے, بہت تاثیر ہے, نماز عشاء کے بعد سے لے کر اور سحر تک, طلوع سحر تک اور وقت سحر, قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر بہت زیادہ ہے. بلکہ سورہ مبارکہ مزمل کی آخری آیت کے ایک فقرے سے یہ مفاد سامنے آتا ہے کہ جنہیں یہ توفیق حاصل ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی, انہیں معیت پیغمبر کا شرف نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی بظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جان میں تشریف نہیں رکھتے اس وقت بظاہر, اور کوئی شخص اگر چاہے کہ ان کی معیت کا شرف حاصل کرے, ثواب معیت ہے, تو رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرے. رات میں آداب تلاوت کے ساتھ، شرائط تلاوت کے ساتھ رات کا وقت بہت اہم ہے. رات میں اگرچہ تاریکی ہوتی ہے، مگر وہ تاریکی ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، اس لیے اس تاریکی میں کوئی شر نہیں ہے. وہ تاریکی بھی خیرات کا سرچشمہ ہے. رات ہی میں حضور معراج پر گئے، دن میں معراج پر نہیں لے جائے گئے. راتوں کو ضائع نہ کریں، راتوں کی قدر کریں. رات کی تاریکی تاریکی شر نہیں آئے، حجاب خلوت ناز ہے. کسی کو اس خلوت کی لذت اگر مل جائے کہ بندہ ہے اور خدا گفتگو ہو رہی ہے، خدا کی آواز سننی ہو تو قرآن پڑھو، اپنی آواز خدا کو سنانی ہو تو دعا پڑھو، راتوں کو ضائع نہ. یہ راتیں دنوں سے زیادہ تابناکی رکھتی ہیں. دن تابناک ہوتے ہیں، راتیں تابکار ہوتی ہیں. راتوں میں تابکاری، بہر بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو نور سے مراد اصل میں وہ سلسلہ ہدایت ہے، وہ فانون سے ہدایت ہے، جس کی بارز ترین فرد، نمایاں ترین مصداق قدر متیقن خود نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو در محمد تک پہنچا دے. جب کوئی کہے یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، تو اللہ اسے در محمد پہ پہنچا دے. آپ روز دن میں 5 مرتبہ تجربہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ نیت کی نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا قربت اللہ، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا تھا، خدا کا سامنے نبی آ گئے. دروازے کی بات ہے، اس کا دروازہ جب کھلتا ہے تو یا نبی سامنے آتا ہے یا ولی سامنے. سے کہاں اس کا دروازہ جب کھلتا ہے سامنے نبی نظر آتے ہیں اور تاریخ میں وہ منظر بھی یادگار ہے جب دروازہ کھلنے والا کھلا تو دروازے کے ایک طرف نبی تھا دوسری طرف ولی ادھر نبی کی آغوش پھیلی ہوئی تھی اور ادھر ولی اپنی ماں کے آغوش میں تھا اور وہ ولی جب دست نبی پہ آیا تو اس نے کیا پڑھا نور قرآن کی تلاوت شروع قرآن کی تلاوت شروع خدا کا کام ہے کہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو نبی تک پہنچا دے اس نور تک پہنچا دے اس سلسلے نور تک پہنچا دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی
النور
یہاں بہت سے علمی مسائل ہیں بہت سے علمی مسائل ہیں جس کی طرف ایک اشارہ کیا تھا شروع میں میں نے کہ یہ بتائیے جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ولی تو اللہ ہے جو ایمان لانے
پوچھا یہ گیا ہے کہ
اس کائنات میں جب ہر چیز کی تخلیق پروردگار ہی فرماتا ہے تو وجودات میں تفاوت کیوں ہے؟ موجودات میں تفاوت کیوں ہے اور ماہیات میں، عناصر و اجزاء میں اختلاف کیوں ہے؟ اس پر بحث کی گنجائش تو ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے بیان میں اس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔ یہ سوال منجر ہوگا اس حد تک کہ گویا پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے پانی کو پانی کیوں بنایا اور آگ کو آگ کیوں بنایا۔ تو اس کا جواب تو ہے موجود، مگر میرا خیال ہے کہ عموماً جو ذہن ہے لوگوں کا وہ نہ اس سوال کا متحمل ہے نہ اس کی جواب کی فکر میں ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں آیا یہ سوال کہ پانی کو پانی کیوں بنایا؟ شکر کیجئے کہ پانی بنایا۔ اب دیکھیے فلسفیانہ جواب جو ہے وہ تو گرا ہو جائے گا یہاں جناب اختیار کا، لیکن یہ جو جواب ہے یہ فلسفیانہ صداقت بھی رکھتا ہے اور مجلسی اصالت بھی۔ شکر کا مقام ہے کہ نہیں کہ اس نے پانی بنایا اور آگ
اندر سے جو آواز آ رہی ہے اور ہم چاہیں کہ حیوان بنے ہم اس جسم کو نہیں بگاڑ سکتے. اب آپ کہیے گا کہ وہ پلاسٹک سرجری کا زمانہ آ گیا مولانا, اپنا 18ویں 17ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنی شکل کو بدل نہیں سکتے, سلطنت حق پائیں گے. اس نے ہمیں انسان بنایا, ہم انسان بنے جی چاہتا ہے بننے کی ساری تصویریں کرتے ہیں, شجرا تک درست کر لیا. شجرا تک درست کر لیا مگر قائل مشہوری کہ شجرا درست کرنے کے باوجود بندر پیدا نہیں کر پا رہے. بندر بنا رہے ہیں پیدا نہیں کر پاتے, سلطنت حق قائم. سلطنت حق یہ قائم ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں آئیے تو آ جاتے, جب کہتا ہے چلیے. ہم کب جانیں کہ آپ خدا کے قائل نہیں ہیں یا اس کی اقتدار کے دائرے سے نکل سکیں جب موت آئے اور آپ نہ مرے. جب وہ بلائے آپ نہ جائیں تب ہم سمجھیں کہ جناب والا نہ کوئی حق ہے نہ کوئی سلطنت ہے. حق بھی ہے سلطنت بھی حق بھی نہ, اس لیے یہ سادہ سی خبر نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, سادہ سی خبر نہیں. اس سادہ سی خبر کو کلمہ حشر کے ساتھ وہاں بیان کیا گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ, لیکن یہاں بھی ایک ولی ہے وہاں بھی ایک ولی ہے, وہاں جمع نہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, یہی ہے نا آیت, بھول تو نہیں رہا ہوں, تحریف تو نہیں کرتی ہوں, غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. اولیاء ہے نا, جمع جمع ہے, جبکہ لفظ طاغوت ہے. لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور اس سے پہلے اولیاء جمع ہے, اور آیہ ولایت میں اللہ رسول اور الذین آمنوا, الذی آمنا نہیں, الذی اللذان واحد تثنیہ جمع سب ہے نا, تو یہاں الذین ہے نا, الذی تو نہیں ہے. اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمنا, نہیں نہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, لم